اللہ اکبر. چلیے اب تفسیر شروع کرتے ہیں ان آیتوں کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق نمبر 161 آیت نمبر 41 سے 76 سورۃ طہ. ویسے نمبر 161 آیت نمبر 41-76. آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ. پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اس پوری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں تھوڑی سی تذکرے کے ساتھ گزارا جا رہا ہے. آج کے سبق میں جو ہمارے لیے چیز ہے وہ ہے تبلیغ کے نقطے, کہ جب کسی کو دعوت دینے جائیں تو کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے گی, کن چیزوں کو ایوائڈ کیا جائے گا اور کن چیزوں کو پروٹوکول دیا جائے گا. بہت جگہ ہماری دعوت, یعنی دعوت سے مراد یہ کہ جب دوسروں کو دین کی بات کہتے ہیں تو اس کا اثر کیوں نہیں دکھتا, بلکہ بات بدل جاتی ہے کہ ہم ان ریلیونٹ باتوں پہ زیادہ وقت اور جو باتیں ہائی لائٹ کرنے کی ہوتی ہیں اس کو اوور لک کرنے لگتے ہیں, یعنی اس کو ہم نہیں دیکھتے. اور انشاءاللہ آج کے سبق میں آیات ہی ایسی ہیں کہ وہ خود بخود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھیں گے. پھر دوسرا جو بڑا سبق ہے آج کے سبق کا ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی سے اپنے کام لینے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تیار کرتا ہے. ٹیلر میڈ بنتا ہے انسان, پھر کہیں جا کے اللہ کے کام ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تقابل کرتے ہوئے ہم سب بھی ان آیات کو پڑھتے وقت اپنی زندگی کے وہ سارے مراحل دیکھیں گے کہ جو ہمیں کبھی خوشگوار لگے اور کبھی ناگوار گزرے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ساری تیاریاں آج ہمیں اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دینا تھی. پھر اسی طرح اس سبق میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ جب سچا ایمان اندر آ جاتا ہے تو باہر والوں کی دھمکیاں اور ڈراوے کام نہیں آتے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج کا سبق اس کی بہترین تفصیل ہے. اور پھر اس میں آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے ہاں جانے کے دو ہی راستے ہیں, یا تو مجرم بن کر جاؤ یا مومن بن کر جاؤ. ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں؟ بالکل کہانی کی طرح کہانی ہے. بیچ میں توحید کے دلائل بھی دکھیں گے جو موسیٰ کی تبلیغ میں سے, تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ فاسٹ فیز پہ کریں اور اینڈ پہ پورے سبق کے اندر سے پھر کوئی چیزیں رہ جائیں تو اس کو ایک خلاصے کے طور پہ کریں. اب ہم چلیں گے آیت کے ساتھ. تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کہانی تازہ کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قصہ چل رہا تھا. پہلا امتحان موسیٰ کی ماں کا تھا, اور حقیقت بھی یہی ہے. ہر دور کے موسیٰ پیدا ہونے ہوں تو اس سے پہلا امتحان ماں کا ہی ہوتا ہے. وہ ماں اتنی یقین والی تھی کہ اللہ کے حکم پر اس نے دودھ پیتے بچے کو دریا کے اندر ڈالنا بھی گوارا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کے رہا کہ وہ بچہ دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا. اس کی بہن جو تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی گئی, اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے. وہاں جا کر عام بچوں سے بالکل انیوژل, کیونکہ بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو دودھ سے سروکار ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دودھ والی سے سروکار تھا. کس کا پیتا ہوں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا بچپن بھی انیوژل تھا, اور حلال اور حرام کی سینس میں ہم اگر بات کریں تو موسیٰ نے سوچ لیا تھا کہ میرے اوپر میری ماں کے سوا باقی ہر عورت کا دودھ حرام ہے. ہم پڑھیں گے سورہ قصص میں حرمنا کا لفظ بھی آتا ہے, ہم نے حرام کر دیا ان پر دوسری عورتوں کے دودھ. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس پہنچا دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے احسانات موسیٰ کو یاد کرواتے ہوئے پچھلی آیت پار سبق کی آخری آیت میں ثم جیتا علی قدر یا موسیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ پھر آپ ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق آ گئے, یعنی اب آپ اس قابل ہو گئے کہ ہم آپ سے بات کریں. یہ تھے وہ سارے مراحل جو موسیٰ کی زندگی میں گزرے, اور آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت 41 سے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تم کو بنایا خاص اپنے لیے. اس تنا تم کا لفظ جو ہے نا سنا سواد نون عین, اردو میں ہم لفظ کہتے ہیں سند و حرفت. تو سند کہتے ہیں فنی مہارت کے لیے ڈھالنا, اہتمام سے کسی چیز کو بنانا. ایک ہوتا ہے آپ کوئی بھی سالن بنا لیتے ہیں جو آپ روز پکاتے ہیں کھاتے ہیں, ایک وہ کھانا ہوتا ہے جو آپ کسی مہمان کے آنے پہ پکاتے ہیں, تو اس میں ایک تو کھانے میں بھی اہتمام ہوتا ہے اور پکانے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہاں یہ کہنے کے بجائے کہ فالتو یا جال تو تجھے کر دیا بنا دیا, کہا وستنا تو کا, اور وستنا تو میں توئے بھی تو ایک چھپی ہوئی ہے نا. یہ ساری چیزیں باب ہے, یہ باب اشتعال ہوتا ہے عربی زبان کی نظر سے دیکھیں تو. سواد کی مناسبت سے تا یہاں توا میں بدل گئی, بس یہ ایک عربی کا اصول ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی شخصیت کو خاص طور پر تیار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مراحل سے گزارا کہ اب فرعون کے محل میں پہنچ چکے ہیں اور وہ سارے گٹس اور ساری خوبیاں اور سکلز اور پرسنالٹی گرومنگ کی ٹپس جو دین کے دائی یا دین کے کام کرنے والے کے لیے لازم تھی, اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کا انتظام کر دیا. دیکھیں آج کے دور میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت ساری سکلز لیتے ہیں, بات کیسے کریں, کھڑے کیسے, چلے کیسے. اگر دیکھا جائے تو سکولوں میں جو بچوں کو بھیجتے ہیں تو یہی کچھ سکھانے بھیجتے ہیں نا, ادب مینر یہ وہ. اللہ کے نبیوں کو کون سکھاتا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی اس طرح کے ماڈرن ویپنز اور انتظامات نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی بکس پڑھیں اور ڈیل کر دیں گی کہ بکس کو جا کے پڑھیں اور اس میں سے سیون یعنی کوئی کامیاب لوگوں کی باتیں پڑھیں, یا پھر جا کے لوگ سیون ہیبٹس آف دی سکسیزفل پیپل پڑھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کی شخصیت کو ماحول سے نکھارتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے بنی ہے, لیکن جب چنی ہوئی ہستیاں, وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بڑا کام لیتا ہے, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر کے کہتا ہے لی نفسی, میں نے آپ کو چن لیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وستناتو کا معنی یہاں کیا ہے, واختارتک, اختیار کیا تجھ کو, آئی ہیو چوز یو, یا میں نے تمہیں چوز کیا, میں نے تمہیں پسند کر لیا. اور خاص طور پہ جو اس تنا کا لفظ ہوتا ہے نا, چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا. دیکھیے ایک چیز ہے کہ کوئی آپ کو دکھاتا ہے یہ بنا دیں, آپ کہتے ہیں جو دل چاہتا ہے بنا دو. ایک دوسرا بھی طریقہ ہوتا ہے, کوئی جوڑا بنایا ہو, کبھی کو زیور بنایا ہو, آپ چن چن کے کہتے ہیں نہیں بازو ایسے بنا دو, گلا ایسا بنا دو, لیس ادھر لگا دو. یہ کہتے ہیں آپ اپنی چوائسیز دیتے ہیں, جس کو آپ گھر لیں تو اس کی نظر میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا اپ گریڈ کروا لیں, آپ کا دل چاہتا ہے یہ لگوا لیں وہ لگوا لیں. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چن چن کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پسند کا بنا لیا. کیسے بنایا؟ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا. آپ اس کے مراحل نوٹ کر سکتے ہیں, نبیوں کے خاندان میں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تبتی ہوتے, فرعونی ہوتے, کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن اللہ چنتا ہے تو اعلیٰ نصب دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال فرعون بچوں کو مرواتا تھا. پیچھے سن چکے ہیں کہ ایک سال مرواتا تھا, ایک سال نہیں مرواتا تھا. یہ بھی ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی اس سال میں کر دیے جاتے جس میں بچے نہیں مروائے جاتے, سیدھی سی بات تھی, ساری زندگی ماں کے ساتھ ہی رہتے, دل تو یہی کہتا ہے لیکن عقل یہ نہیں کہتی. اللہ نے موسیٰ کو اس سال میں پیدا کر کے, جبکہ فرعون کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہو سکتے تھے, اپنی بڑائی کو ثابت کیا اور یہ دکھا دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ اللہ ہی کیا جو فرعون سے ڈر جائے. حیرت کی بات ہے کہ وہ بچہ جس کو مروانے کے لیے فرعون ابھی تک سینکڑوں بچے مروا چکا تھا, وہی بچہ فرعون کے محل میں پل رہا, فرعون کے آنکھوں کے سامنے پل رہا. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں. پیچھے نے لفظ پڑھا تھا فتناک فتونا و فتناک فتونا, آیت 40 کے آخر میں آیا تھا, وہی لفظ ادھر آگے کھلتا ہے. کیونکہ فتح نہ کیا ہوتا ہے, کسی کو چھانٹنا, آزمائشوں سے نکالنا, دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ پتا چلے. تو گویا کہ ابتلینا کا ابتلاءً, ہم نے تجھے خوب آزمایا, خوب آزمایا, مشکلوں میں ڈالا. چلیے اس کے بعد کیا ہوا, اگلی آزمائش موسیٰ کی کیا ہوئی ان کی تربیت میں, کہ ماں کو کہا کہ اس کو سمندر میں رکھ دیا کرنا, جب ضرورت پڑی نکالا اور دودھ پلا دے, لیکن ماں کو بلوا دیا ڈوری باندھنا اور سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا. یہ بھی ایک آزمائش تھی موسیٰ کی, اصل میں یہ سارے مراحل تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے, کیا ممکن نہیں تھا کہ جب فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام نکلے تو فرعون ان کو قتل کروا دیتا. لیکن والقیت علیہ کا محبت منی, اللہ نے فرعون کے دل میں ایسی محبت ڈال دی موسیٰ کی کہ وہ مروائی نہیں سکا. پھر اس کے بعد دیکھیے, ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا, یہ بھی ایک آزمائش تھی. 3 دن کا کہتے ہیں موسیٰ نے بچپن میں روزہ رکھ لیا, سنی بھی بات ہے, روایت تو میں نے نہیں کہیں پڑی. پھر آپ دیکھیے, بچپن میں کہتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک دفعہ فرعون کی داڑھی پکڑ لی, اور داڑھی پکڑنا ایک قسم کا بدشگونی تھی کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ رکھا ہے. آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی فرعون نے کہا اس کو قتل کر دوں, یہ برا شگون ہے کہ یہ بچہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا. لیکن اللہ نے پھر اس کے دل میں ڈال دی کہ یہ تو بچہ ہے, اس کو چھوڑ دو. پھر آپ دیکھیے, موسیٰ کیا تو قبطی کا قتل ہونا, اتنے مشکل مراحل گزرے, اور اب موسیٰ علیہ السلام محل میں رہنے پیدا ہوئے. محل میں رہنے سے کیا ہوا کہ شاہی مینر سیکھے. دیکھیے, یاد رکھیے, جن لوگوں میں جا کے بات کرنی ہوتی ہے, اگر آپ کو ان کا مزاج نہیں بتا اور آپ کا حال بولیا ان جیسا نہیں لگتا, تو لوگ ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے آپ کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہمارے مسائل, آپ کو کیا پتا ہمارے پرابلمز. اگر موسیٰ ایک چھوٹی سی بستی اور جھونپڑی میں رہ کے اٹھتے اور بڑے ہونے پہ نبی بنا کر فرعونیوں کے پاس بھیج دیے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا جی آپ کو کیا پتا ہم لوگوں کے کتنے مسائل ہیں, ہماری کتنے پرابلمز ہیں. اللہ نے شاہی ماحول کے اندر رکھ کر ایٹیکیٹس دیے. اور یاد رکھیے, اسری کوئی مانے کے نہ مانے فرق ہوتا ہے, خاندانی لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں, ان کی سوچ کیسی ہے, وہ کیسے ہیں, اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی اپلفٹنگ سے, اپ برنگنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی اچھے خاندان کا بندہ ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے سے ان کی سوچ اتنی کھلی بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ پیسہ دے دیتا ہے. وہ پیسے والے بھی جب سامنے آتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے محل کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ قتل ہو گیا, مدین چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ محل میں رہنے کی وجہ سے موسیٰ کے مزاج میں نرم مزاجی آ گئی ہو, لگژریس لائف کے عادی ہو گئے ہوں. اللہ نے کہا نہیں, یہ نہیں تم کر سکتے, چلو نکلو. ایک سبب پیدا کیا اور موسیٰ کے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہوا, تو موسیٰ مدین چلے گئے. 10 سال تک مدین میں پھر فطرت کے ساتھ رکھا, بکریاں چروائیں, اور بکریاں بھی چروانا آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹریننگ کورس رہا ہے, یعنی ایک شارٹ کورس ہمیشہ ہی کرنا پڑتا ہے کہ بکریاں چراؤ, کیونکہ بکری جو ہوتی ہے وہ بڑی شرارتی ہوتی ہے, اور قوموں کے ساتھ نبیوں کو جو معاملہ کرنا پڑتا ہے اس سے بہت پیاری تربیت ہو چکی ہوتی ہے. اب واپس موسیٰ علیہ السلام جو ہیں مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں, تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, واصطنعتک لنفسی, میں نے تجھے اپنا بنا لیا. ذرا اس جملے کو سوچئے تو صحیح, جب اللہ کسی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنا بنا لیا تو یہ کتنی بڑی آنر ہے. چونکہ اب میں نے تجھے اپنا بنایا ہے تو اب تم بھی میرے سوا کسی اور کو اپنا نہ بنانا. دیکھیے, یہ ہوتے ہیں قربت کے مراحل. ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو قرب ملے, لیکن قرب کس رستے سے ملتا ہے یہ نہیں پتا چلتا. سب سے پہلے تمہیں اللہ کا قرب چاہیے ہوتا ہے. بعض لوگ ڈھونس زبردستی, بس جی اللہ کو دینا پڑے گا, ماننا پڑے گا. کبھی ہم اپنے حال ہولی, اپنے مہرے چہرے کو دیکھیں, اپنے نماز میں کھڑے ہونے کو دیکھیں, اللہ کی بات ہو تو ہماری ٹون دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. اللہ سے نہیں کرتا. بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ دنیا لوگوں کے لیے بھی بات ہے, یہ اللہ کے معاملے میں بھی بات ہے. آپ کسی ایک بچے کو, جس سے آپ, ایک تو ہوتی نا رشتے کی محبت, بھائی کا بچہ, بہن کا بچہ, اپنے بچے کو پیچھے کر دیں, کیونکہ مائیں اپنے بچوں کے معاملے میں بعض دفعہ بہت ہی زیادہ غلط فیصلے کر لیتی ہیں. بھائی بہنوں کے بچوں بھی لے لیں. ایک رشتے کی محبت تو ہے ہی, لیکن کیا آپ کے سارے بھانجی اور سارے بھتیجیاں اور بھتیجے اور فلاں فلاں آپ کے دل میں ایک ہی جیسی جگہ رکھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں رکھتے. اصل بات یہ کہ آپ کیا بیہیو کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے خوش رکھیں گے, تو آپ بتائیے کہ کیا آپ خوش کرنے والے کام کریں گے, کیا آپ اسمائل کریں گے, کیا آپ اسمائل دینے والے کام کریں گے. یعنی اللہ کی ذات دیکھیے کہ نبیوں کو اتنے جس کو میں بس میرے ذہن میں تو ایک سیسا ہو جاتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ٹک ٹک ٹک. حضرت یوسف کی زندگی سامنے رکھ لیں، کبھی باپ کی گود میں تو کبھی جیل، کبھی کنویں کی گود میں، وہاں سے نکلتے ہیں تو جیسے مصر کے محل میں، وہاں سے نکلتے ہیں تو جیل میں. یعنی اپ سائڈ ڈاؤن، یہ ہے اصل میں کسی بندے کے چناؤ کی اصل شرط کہ رضیت باللہ رب، اللہ کے ساتھ راضی رہتے ہیں. کسی وقت شکوا نہیں، کسی وقت جھگڑا نہیں، میرے ساتھ کیوں، وائے می، فلاں فلاں فلاں، ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو شاپ کرنا چاہتا تھا. اب دیکھیں ایک بندہ ایک بچی یا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، کتنے امتحان آتے ہیں زندگی میں، ایک سے دوسرا، تیسرے سے چوتھا، کب جا کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اور ڈاکٹر بن کے بھی پڑھنا پڑتا ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے. فرنیچر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ کرسی یا میز ایسا ہی سافٹ قسم کا درخت سے اترا تھا، کتنی اس کی رگڑائیاں ہوئی، پھر اس کو وہ رگڑا گیا، پھر اوپر پالش کی گئی، پھر چمک آئی نا. اسی طرح پتھر کی کوئی چیز آپ کے گھر میں بنی ہوگی، کوئی ڈیکوریشن پیس، جا کے دیکھیں وہ اتنا سافٹ ہے، باہر تو پتھر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پاؤں میں لگ جائے تو پاؤں خراب ہو جائے. تو رگڑائی کرنی پڑتی ہے. جب بھی کسی انسان کو اعلیٰ کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر یہ سارا کچھ نکالتا ہے. آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں تزکیہ کی بہت بات ہے، بلکہ آپ کی آیت ہی تزکیہ پہ چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، تربیت کی، اچھے اخلاق سکھائے. جب وہ اس مقرر معیار پہ پہنچ گئے، یہ جو 40 آیت کا آخری حصہ تھا نا کہ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، میں ہمیشہ اس آیت کے اوپر یہ سوچتی ہوں کہ جب موسیٰ اس مقرر معیار پہ پورے اتر گئے کہ اللہ ان سے بات کرے، تو اللہ نے چن لیا. واصطنعتک لنفسی، ہم تو اس سبق کو دوسرے سبق کے الگ کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ورنہ دونوں اگر آیتیں ساتھ ہوتی تو آپ کو بات سمجھ آتی کہ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی. تو جب بندہ ایک خاص لحاظ پہ پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. اندرونی اور بیرونی تزکیے کے بعد اللہ نے کلام کیا. پہلے دن کے اللہ کلام کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں جب چناؤ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ظاہری اور وقتی مہارتیں دیکھی جاتی ہیں، کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنا پہلے کام کر چکے ہیں، اور کچھ تجربے اور دوسری چیزیں. دنیا کا کام کب ملتا ہے؟ جب بندہ پہلے سب کچھ کر چکا ہوتا ہے، سیکھ چکا ہوتا ہے، ڈگری ہاتھ میں لے کر اپنی سی وی بنا کے جاتا ہے، پھر جاب ملتی ہے. اللہ کے دین میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اللہ پہلے جاب دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹھوکروں میں کر کرا کے اس طرح دین کے قابل بنانے سے ساتھ ساتھ مشکلات ڈالتا ہے، قدم جماتا رہتا ہے. اور جب بندہ دین کے کاموں میں سٹینڈ لیتا ہے تو اس وقت تک وہ نکھر چکا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ تو بچپن میں ہی وحی کے ذریعے بلوا دیے گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو بچپن میں سمجھ دے دی کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. تو گویا کہ آپ کہیں کہ دین کے کاموں میں تربیت ساری زندگی ہوتی رہتی ہے، اور جب تک یہ تربیت نہ ہو مشکل وقت میں انسان جم ہی نہیں سکتا. آج مسئلہ کیا ہم مسلمانوں کا کہ ہم دین کا کام تو بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو نہیں ہے کہ دین سے محبت نہیں، جوش نہیں، جذبہ نہیں، لیکن دین کے کام کو بغیر مہارت کے شروع کر دیتے ہیں. ہم اس ایکسیلنسی کے لیول پہ نہیں آتے. ٹھیک آئے پڑھ نہیں سکتے، دوسروں کو پڑھانی شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا فہم ابھی کچا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم دین کے کام کو پارٹ ٹائم کام بنا لیتے ہیں اور مفت کا کام اور کوالٹی لیس کام بنا لیتے ہیں تو پھر وہاں سے آگے نسلیں بھی ویسی ہی پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دین اگر دنیا میں پھیلانا ہے تو ہم سب کو بھی ان سارے مراحل سے خود کو گزارنے کے لیے تیار رکھنا پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کی یہ بات کر دی کہ تمہیں میں نے چن لیا تھا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا، اب کرو کیا. ہم کہتے ہیں چناؤ ہو گیا، جاؤ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، ایوارڈ لے کے گھر چلے جاؤ، پارٹی مناؤ. نہیں، اذهب انت واخوک بآیاتی، چنے ہوئے لوگوں کو کام ملتے ہیں. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی زندگی میں دین پہ جمنے میں امتحان آئے. کیونکہ آپ کے بچے بھی امتحان دیتے ہیں اور آپ بھی پڑھ لکھ کے آ چکے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ امتحان مشکل لگتا ہے. اچھا، اب دو طرح کے اسٹوڈینٹس ہیں. ایک وہ جن کا نام لسٹ میں آ گیا کہ دے آر ایبل ٹو گیو دا ایگزام، اور کچھ بچے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں فائلوں میں نام ہی نہیں، تو پتا چلا جی وہ کہتے نہیں آپ کو ڈسکارڈ کر دیا گیا، آپ کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ دے سکے، جائیے ایک سال اور لگا کے آئیں. کس پہ رش کرتے آپ کو؟ آپ کو اپنے اس بچے میں رشک آئے گا کہ جس کا نام نکال لیا, شکر اللہ کا جان چھٹی, اب اس کو امتحان نہیں دینا پڑے گا. اس کے لیے تو ہم پٹی فیل کریں گے, ہائے تیرا نام کٹ گیا امتحان دینے سے. ہاں وہ دوسرا, رات کو جاگے, دن کو جاگے, صبح کو پڑھے, رات کو, آپ کو پتہ امتحان آنے ہیں, لیکن آپ خوش ہیں کیونکہ ہر امتحان کے بعد کامیابی ہے. دین کے رستے میں جن لوگوں کو مشکلیں نہیں آتی, یقین کیجئے اس میں ان کا بہت سارا نفاق چھپ جاتا ہے. وہ نفاق کس دن کھلتا ہے؟ جب ان کو عملی میدان میں کودنا پڑتا ہے. یہ جو ساری دنیا دشمن لگتی ہے نا, بعض اوقات انسان کو دین کی طرف آتے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اللہ شروع میں کھوٹ کھاٹ کو الگ کر کے کہتا ہے دیکھو یہ کتنے کام کا بندہ ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور انسان ہو, اللہ تعالیٰ نے مہارت پیدا کر دی. اب کہا جاؤ تم اور تمہارا بھائی, یعنی موسیٰ کی دعا پوری ہو گئی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. وجل وزیر من اہلی, اور وزیر کہتے بوجھ اٹھانے والے کو ہے, جو میری خوبیاں خامیاں مجھے بتائے, جو میرا کام بانٹ لے, جو میرا نائب بن جائے, جو میرے اس مشن میں راہی بن جائے. ٹھیک ہے جاؤ, جانا کس چیز کے ساتھ ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. دیا یاتی, اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے کچھ پوائنٹس ہمیں دکھیں گے. سب سے پہلی بات, فرعون کے دربار میں جائیں یا آج کا کوئی تاغوت ہو یا آج کا کوئی شخص جس تک دین کو جانا ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس اللہ کی آیتیں ہونی چاہیے. اس کو علمی آیتیں کہیں, یعنی جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ پوری پتا ہو کہ کیا کہنی ہے, علم کی بنیاد ہو. اور دوسری بات ہے نشانی کے مراد صرف کوئی قرآنی آیتیں نہیں ہیں, قونی آیتیں بھی ہوں. رب کے انداز کو سمجھنا, رب کی بات کو سمجھنا, یعنی موسیٰ کسی کے پاس بھی جاؤ اپنی باتیں نہ لے کے چلے جاؤ, میرے خیالات, میری تھاٹس, میرے استادوں کی باتیں, میرے معاشرے کی باتیں, آپ کیا سوچتے ہیں, فلاں کیا سوچتے ہیں, نہیں. بھی آ جاتی ساؤنڈ نالج, سالڈ نالج لوگوں کو دیں. دوسری بات, ولا تنیا فی ذکری, اور تم میرے ذکر سے سستی نہ کرنا. یہ بتائیے کہ تنیا کا روٹ کیا ہوگا, ساری کلاس مل کے بولے. سب کا ٹھیک نہیں ہے. و نون یا ونجن سے, ونجن کہتے ہیں عربی زبان میں سستی کرنے کو, کاہلی کرنے کو. ٹھیک ہے, اسی سے واو چلی گئی, اندر سے چھپ گئی. تو ونا یعنی ونجن کہتے ہیں عربی زبان میں سستی کرنا, کسی چیز کے یعنی جس درجے پہ اس کو کرنے کا ضرورت ہوتی ہے وہ نہ کرنا. تو یہاں فرمایا کہ سستیاں نہ کرو, سستی چھوڑ دو. کس میں؟ فی ذکری, یعنی تبلیغ کے کاموں میں پڑھ کر اپنے اذکار نہ چھوڑ دو, اللہ کی یاد نہ چھوڑ دو. اور ذکر سے مراد آپ کہتے ہیں نماز بھی اور قرآن بھی ہے. تو اگلا نقطہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کو دینے لگ گئے ہو, خود لینا نہ چھوڑ دو. تمہاری نمازیں نہیں, وہ میں تبلیغ نہیں کر رہی. تمہاری صبح شام کی دعائیں کدھر ہیں؟ نہیں, وقت ہی نہیں ملتا. اور وہ اذکار کدھر ہیں؟ وقت نہیں ملتا. یاد رکھیے اللہ کے راستے میں جو آپ کے چپو ہیں نا, جو آپ کی کشتی کو مشکلات کے سمندر سے نکالتے ہیں, وہ ذکر ہے. کبھی استغفر اللہ, کبھی لا حول ولا قوت. اور یہاں ذکری سے مراد ہے تسبیح, تسبیحی اور تبلیغ. سورۃ انفال آیت 45 میں بھی ہم پڑھ چکے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا, جب تم کسی گروہ سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو آپ پیچھے سنائی جا چکی ہیں کہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا, کہ دنوں میں وہ دن کے وقت میں دشمنوں سے لڑتے تھے اور راتوں کو اللہ کا ذکر اور قرآن کرتے ذکر کرتے تھے, اللہ کو یاد رکھتے تھے. اور اگر آپ ذکر کو یاد کے معنوں میں بھی لیں, ریمبرنس, تو جب اللہ کی یاد ہی نہیں ہوگی تو اس کا کام کیسے ہوگا. تو سب سے بڑی بات جو اس میں سمجھ آئی مجھے اپنے لیے, کہ دین کی دعوت دینے والے کا اللہ کے ساتھ خود بھی رابطہ ہونا چاہیے. سستی نہیں کرو. اور آپ نوٹ کیجئے یہاں لفظ تنیا کی ضرورت کیا تھی, اب آپ کو اور مشکل میں پڑ گیا آپ کے اس کا روٹ ورڈ بھول نہ جائے, میں کچھ نہ ہو. سستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. سست لوگ کبھی بھی اللہ کے کام کے لوگ نہیں ہیں. دعا کرتی ہوں پہلے اپنے لیے اور پھر آپ بھی چاہیں اپنے لیے کہ اللہ دین کے راستے میں میری سستیوں کو دور کر دیں. یقین کریں ہمارا سب سے بڑا تاغوت ہماری سستی ہے. آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا, آپ کہتے ہیں مینج نہیں ہو پاتا, آپ کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا, اصل میں سستی ہیں. سستی کیسے دور کریں؟ پچھلی سورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, سورت خاص طور پہ بنی اسرائیل میں آیا تھا کہ فجر کے وقت کا قرآن, اور آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ فجر کے سحری کے وقت میں جو صبح کے وقتوں میں جو لوگ جاگتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکت دے دے اس وقت میں. آپ ذرا ایک چھوٹا سا فگر لکھیے, میں آپ کو ایک بہت ہی امیزنگ چیز بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری کام نہیں ختم ہوتے اور جو بھی جس کا پرابلم ہے اپنے اوپر لے کے سوچیں, ویک ڈے سوچیں, ویکینڈ سوچیں, جس سے آپ کا دل چاہے. آپ دیکھیے کہ ہم تصور میں لاتے ہیں کہ فجر 5 بجے ہوتی ہے, لکھیے. اب ایک شخص اپنے دن کا آغاز 5 بجے کرتا ہے, فجر, نماز, اذکار, قرآن, اس کے بعد کام شروع کر دیتا ہے. 6 بج گئے, سمجھے 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 بجے تک وہ 7 گھنٹے جاگ چکا, جس میں اس کے پاس بہت سارا وقت تھا. ظہر عموماً 1 بجے ہوتی ہے, اب لکھیے ظہر 1 بجے ہوئی, 8 گھنٹے وہ کام کر چکا ہے. اور آپ کو پتا کہ ایک نارمل قسم کی شفٹ جس کسی بھی ملک میں ہوتی ہے نا, وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے, 9 to 5 or 5 to 4, whatever. اب ظہر کے وقت تک آپ ایک بندے کے حصے کے کام کر چکے ہیں اپنے دن کے, اگر آپ صبح سے بیٹھے تھے. اب ظہر پڑھے, 1 to 2 کا ٹائم لگا لیجئے کہ ظہر پڑھی اور کھانا کھایا اور آدھا پونا گھنٹہ سو جائے, نکل گیا 2 بجے کا ٹائم. آگے گنیے 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10. عموماً عشاء کی نماز 9 اور 10 کے بیچ میں ہوتی ہے. آپ کے پاس اب ظہر سے لے کے عشاء تک دوبارہ ایک اور بندے کے حصے کا کام کرنے کا وقت ہے. کتنوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ اور عموماً ہمارے ہاں خواتین, اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ان سب کو ہدایت دے, جب ہم ہاؤس وائف ہوتی ہیں, ہاؤس وائف کہلاتی ہیں, تو ہم دن کا آغاز ہی 12 بجے کرتے ہیں, آرام سے اٹھلاتے, اچھلتے کودتے, چلے سو گئے تھے. اب جب آپ 12 بجے اٹھے تو ظاہر ہے فریش اپ ہوں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, ناشتہ کریں گے. 1 بج گیا تو آپ نے کیا کھو دیا؟ ایک بندے کے کام کا وقت کھو دیا. تو جو اس ترتیب پہ, اور 10 بجے سونا ہی سونا ہے, ہر صورت سونا ہے, عشاء کے بعد نہیں جاگنا مجھے, چاہے میری بہن مجھے بلائے یا میری خالہ بلائے یا میرے گھر میں کوئی کام ہو, بھائی آپ سب جائیں, میرے سونے کا وقت آ گیا. یقین کیجئے کہ جب یہ کر لیں, میں آپ کو اس جگہ پہ بیٹھ کے گارنٹی دے سکتی ہوں کہ طبیعت سے سستی چلی جائے گی اور کاموں میں برکت ہو جائے گی, اور آدھی سے زیادہ بیماریاں جو ہمیں آج لاحق ہیں نا, وہ اس وجہ سے. ہم کہتے ہیں ریسٹ کریں تاکہ ہماری کمر ٹکے, ہماری کمر اس لیے تھکی ہوئی ہے کہ لیٹ لیٹ کے تھکی ہوئی ہے, سمجھیں. بعض لوگوں کو کام زیادہ کر کے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمارا مسئلہ اپوزٹ ہے, ہم زیادہ ریسٹ کر کے زیادہ تھکے ہوئے ہیں, پھر ہم اس کے لیے کبھی جاگنگ کرتے ہیں, کبھی ہم کو مشینیں خریدتے ہیں, کبھی واک کرتے ہیں کہ نہیں اب تھوڑی سی ذرا جسم میں طاقت بھی ہو جائے. تو یہ صرف ایک سائڈ ایشو تھا کہ ولا تنی یا فی ذکری, صرف ایک ہفتہ آزما کے دیکھ لیں اس طرح کا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ 2 لوگوں کا کام تو ضرور ہی کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ نہ کریں. لہذا آگے فرمایا 43 میں, اس ہوا الا فرعون انہ طغا, جو تم دونوں فرعون کے پاس, وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہیں بہت مشکل ٹارگٹ دے کے بھیج رہا ہوں, بہت مشکل جگہ پہ بھیج رہا ہوں, یہ مشکل ہے, تم پہنچو اور تمہیں جانے میں سستی نہیں کرنی, وقت پہ جانا ہے, پورا حق دینا ہے, تیاری کے ساتھ جانا ہے, آیتیں ساتھ لے کے جانی ہے, اور فرعون کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھو. تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ اور ہارون دو گئے, اس ہبا, کیا دونوں کا جانا برابر تھا؟ نہیں برابر تھا. موسیٰ تھے متبوعن, وہ شخص جس کی پیروی کی جائے, اور ہارون کا جانا کیا تھا؟ تابعن. جا دو رہے تھے لیکن اس میں ڈومیننسی, اپر ہینڈ موسیٰ کا تھا. یہ ہے فطرت کا اصول. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ بھی کسی سفر میں جا رہے ہیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں, کیونکہ سفر میں کئی مسئلے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ 2 بھی لوگ جائیں, گھر سے سوچ لیں بھائی بات کس کی ماننی ہے, رکنا ہے تو رکنا ہے, جانا ہے تو جانا ہے, کھانا ہے تو کھانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ کام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. جا دونوں رہے ہیں لیکن بات موسیٰ کی مانی جائے گی. موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ ان سے اوپر کر دیا, اور دیکھیے انہ تغا کہہ کر کیا فرعون کی بے عزتی کی ہے؟ نہیں, ان کو टारगेट की शिद्दत दिखाई है कि कोई छोटे मोटे इंसान के पास नहीं जा रहे, सुस्ती करने वाला वो कोई सुस्त नहीं है, वो बहुत बड़ा सरकश है। अच्छा सरकश है तो अब तुम क्या करो, जाके उसका सर फाड़ दो और जाके उसको बुरा भला को, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फकूला लहू कौलल लयिना, तो देखो इसके साथ नरम अंदाज में बात करना। लाल लहू या तो चक्कर यक्षा, शायद के इस तरह वो सोचे या डरे। इसको हाईलाइट कीजिए, ये है बड़े से बड़े दुश्मन का दिल पसीजने वाले काम। नरम बात करो, नरम दमे गुफ्तगु, गरम दमे जस्तजु, रस्म हो के बज्म हो, पाक दिलो पाक जो। वो फिरौन छोटा नहीं था। अब सवाल पैदा होता है कि उसकी सरकशी क्या थी, तगा क्या था, उसकी तुगयानी थी। सूरत नाजियात में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कहा करता था अना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा रब आला हूँ। ये है सरकशी, खुद रब बना बैठा था। सूरत ज़ुख़रुफ़ में अगर आप पढ़ें तो भरे दरबार में वो कहता है, या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र वहाज़ी लन्हारु तजरी मिन तहती, ए कौम क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है, और क्या ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही। आयत नंबर 51 है। इसी तरह सूरह कसस के अंदर आता है इसका कॉल, या युहल मलौ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, ए सरदाराने कहो मैं नहीं जानता अपने सिवा तुम्हारा कोई और भी इला, यानी मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, तो ए हामान जरा इंटे पकवा लो और एक बुलंद इमारत मेरे लिए तैयार करो ताकि मैं जरा ऊपर चढ़कर देखूं तो सही कि ये मूसा कौन सा इलाह बना रहा है। आयत नंबर 38 है। इसी तरह सूरत शुरा की आयत नंबर 29 में आता है, हजरत मूसा को डांट के कहता है, लैनित तखस्ता इलाहन गैरी, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को इलाह बनाया, लाजअलन्नक मिनल मस्खूनीन मिनल मुस्खर सॉरी लाजअलन्नक मिनल मुसख्खरीन मुसख्खरीन, कि मैं तुझे जेल में भिजवा दूंगा, यानी सॉरी ये ना थोड़ा सा मिसप्रिंट था। क्या कहता है, कह मूसा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बना लिया तो याद रखना लजअलन्नक मिनल मसजूनीन, तुझे कैद में जेल में भेजे हुओं में से कर दूंगा। तो ये थी उसकी तुगयानी सरकशी, लेकिन कहा क्या कि तुम मुझसे बात कैसी करना, कौलन लयिना नरम बात करो, इसलिए कि नरम बात जो होती है वो असर दिखाती है। गैर मुस्लिमों के साथ बात करने के खास तौर पे आदाब है। सूरत नाजियात आयत 18 और 19 18 और 19 में भी आता है, फकुल हल्लका अंत सक्का, यानी उससे ऐसी बात करो जिससे उसका तज़किया हो जाए। सूरत नहल की आखिरी आयतों में हम पढ़ चुके आयत 125 में, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तुल हसना, अल्लाह की तरफ हिकमत और नरम तरीके से बात करो, तो गोया कि क्या पता चला कि जिससे भी बात करवानी है मनवानी है नरम बात करो। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ दो बातें कही गई हैं, जिस पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं कि क्या कहा, यतज़क्करु औ यख्शा, यही है गोल कि लोगों को का शऊर बेदार कर दे। ये कहा इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने नरम बात करो ताकि वो नमाजें शुरू कर दे, नरम बात करो ताकि हज पे चला जाए, नहीं, रूट कॉज तज़क्कर और यख्शा, ये है वो दो असल काम जो करने के। अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोगों का तज़किया हो जाए और लोगों के दिल में खुदा खौफी आ जाए तो वो फिर बड़ी से बड़ी बातें भी मानने को तैयार होते हैं। और ये कब होगा, जब लोगों का शऊर बेदार करें। हम अमूमन अपनी तबलीग में लोगों का की अना उठा देते हैं, गैरत उठा देते हैं, करना क्या, उनका जमीर जगाएं। क्यों कि अना सोया हुआ शेर है, सोया ही रहने दें तो अच्छा, जब उठता है ना तो वो आपको भी खा जाता है। लोगों का शऊर बेदार करें ताकि लोग आपकी बात सुनकर अल्लाह से जुड़ जाए। और खशियत पे तो पीछे सूरत के शुरू में बात हो भी चुकी कि किस तरह से अल्लाह सुबहान तला ने इस सूरत में बार बार हमें अपना डर दिया और उस डर के नतीजे में फिर हम अमल करते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि अगली बात देखिएगा, काला काला, अब ये सारे जो फकूला काला है ना, असल में इनके एंड पे नून था, बार बार नहीं बताऊंगी, एक ही जगह कालान लेकिन नून गिर गया, ये बस सनी फकूलान था। यानी जिसको भी ग्रामर में तस्निया की मिसालें लेनी हो ड्यूल की, जैसे सूरत कहफ में मूसा और खिजर का किस्सा था, इसी तरह इस सूरत में भी आपको बहुत सारी मिसालें इसकी मिल सकती हैं कि दोनों ने कहा فقالا ربنا اننا نخاف, کہنے لگے ہمارے رب ہمیں تو ڈر لگتا ہے, ہم ڈرتے ہیں. ڈر یہاں اندیشے کے معنی میں, خوف کس بات کا؟ اَن يَفْرُوتَ عَلَيْنَا, کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا, ہم پر بھڑک اٹھے گا, او اَن يَطْغَى, یا پھر وہ زیادتی کر دے گا. اسے لفظ ہے نا يَفْرُوتَ, فا رو تا اس کا روٹ ہے, تو ایک اردو میں ہم بولتے ہیں افراد اور تفرید. فرتا کہتے ہیں, یعنی فرتا ہے ایک نارمل چیز, افراد ہو جائے تو معنی ہے کسی چیز کو زیادہ کرنا, ٹو انکریز سم تھنگ, اور تفرید کمی کرنا. ٹھیک ہے, تو فرعون کا افراد کیا تھا کہ قبل اس وقت ہی ہمیں قتل نہ کر دے, اور اس نے یہ جو بات کی ہے کہ یتغا, تو یتغا سے ادھر کیا مراد ہے؟ نمبر ایک, اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا, یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے دین کی بات سن کر نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائے یا دین کو برا بھلا کہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ کس طرح زیادتی کرے گا کہ کہیں ہماری تبلیغ کے بعد وہ بنی اسرائیل کو اور نہ ستانے لگ جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنا, تو یہ مراد ہے کہ کہیں اس بات سے وہ آگے نہ ہو جائے. اور پھر تیسرا معنی یتقا کا کیا ہے, کہ کہیں وہ ہم پہ ہی نہ پل پڑے, ہمیں ہی نہ مروا دے اندیشے سے. یہاں سے ایک اور بات نوٹ کیجئے گا, خوف کیوں تھا موسیٰ کو؟ کیا وہ نبی تھے تو پھر خوف آ گیا؟ جی نبی تھے لیکن انسان بھی تھے. جب تک ہم نے نبیوں کے یہ قصے قرآن میں نہیں پڑھے ہوتے نا, تو ہمارے دن میں ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا بس وہ سپر مین ہوتے ہیں, اللہ نے کہا یہ کر لو کہتے کر لو, اللہ کہتا کود جاؤ کود پڑے. لیکن پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ بشری جذبے ان میں تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا خوف اللہ تعالیٰ پھر دور کر دیتا تھا, اور انسان کو چھٹلائے جانے کا خوف تو ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک بات سمجھ لیجیے, بلکہ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی فیئر مینجمنٹ کے لیے بہت ہی اہم بات ہوگی. لکھیے دو خوف, اللہ کا خوف اور بندوں کا خوف. یہ دو دھاری تلوار ہے جس کے بیچ میں ایک انسان سارا دن چلتا. جتنا لوگوں کے بیچ میں رہیں گے اتنا لوگوں کا خوف زیادہ ہوگا, اور جتنا اللہ کے قریب, اللہ کی بات کے, اللہ والوں کے قریب رہیں گے اللہ کا خوف بڑھے گا. ہم جتنا دنیا میں چلے جاتے ہیں نا, کھو جاتے ہیں رونقوں میں, محفلوں میں, دعوتوں میں, پارٹیوں میں, اور جو بھی ہماری زندگی کے اس وقت سلوگنز بن چکے ہیں, اتنا لوگوں سے ڈریں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک کپڑا نہیں سر پہ لے سکیں گے آپ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں. اس خوف کو اوور کم پانا ہے تو اللہ کی آیتوں کی محفل میں بیٹھ جائے. کیا آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے خود کو بہادر نہیں محسوس کرتے؟ یہ الگ بات ہے کہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہی پاؤں کانپنے لگ جائیں کہ اب گھر جا کے ہونا کیا. لیکن آپ مانیں کہ نہ مانیں, حضرت عمر کی بہن کا مثال بھی سامنے, کہ دین بندے کو لوگوں سے نہیں ڈر کرتا. اب آپ فیصلہ کر لیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بندگی میں حریت ہے. میں جب سوچی نا صرف اللہ کا خوف, تو میں اسے ایک ڈیپ بریتھ دیتی ہوں الحمدللہ, اور لوگوں کے خوف کو میرے مائنڈ میں ایک جملہ میرے ذہن میں بنا ہوا ہے, اور وہ کہ گھٹ گھٹ کے مرنا. وہ یہ نہ کہہ دے, وہ یہ نہ کہہ دے, فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں روٹ نہ جائے, ان کی شکلیں ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ کبھی سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتے. یہ باپ کی مرضی, آپ کو اپنی موت آپ مرنا ہے یا آپ کو خوشی سے جینا ہے. لیکن لوگوں کا خوف دور کرے بغیر جینے کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی کہ ایک بندہ چھ جگہ جاب کر رہا ہے اور چھ اس کے اوپر ہے, ایک کو خوش کرتی ہے ماسی بھی جاری جاتی ہے, دوسرے گھر ادھر ڈانٹ کھاتی ہے. ایکسٹرا ٹائم ایک کو دے کے خوش بھی کر لے گی, دوسری سے آدھا گھنٹہ لیٹ آنے کی ڈانٹ کھائے گی. تو وہ ایک بات جس کو رب کے لیے جوڑ دیں گے نا, وہی آپ کی زندگی میں خوشی پیدا کر دے گی. تو لہذا ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ خوف نکالنا ہے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا, فرمایا تم ڈرو نہیں, یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں ہر بات کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت تسلی ہے کہ تم ڈونٹ وری, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ساتھ کیسے تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ فزیکلی ان کے ساتھ چل پڑے؟ نہیں. جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو اس طرح کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جیسے ہم دوسرے پارے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, تو میت ہو گئی نا فرینڈ شپ. یہ کون سی میت ہوتی ہے؟ تو یاد کریے تین باتیں, سمیع بصیر اور علیم. یہ تو لیز درجے کی ہیں کہ میں ہوں آسمان پہ لیکن ڈونٹ وری, میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں, تمہارے ساتھ دین میں کیا ہو رہا ہے, میں دیکھتا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی ماہیت کا معنی کیا ہوتا ہے, نصیر. اللہ کے ناموں کو کھول لیں, اس میں آپ کو سارے اللہ کی ماہیت کے کام ملیں گے. میں تمہارا دفاع کرتا ہوں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورہ حج میں بڑی خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا. لیکن فزیکلی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ وہاں ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. یہ ایک بڑا باطل نظریہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ چل رہا ہے, اللہ میرے, بالکل ایسے تو اللہ اپنی صفات اور صفات کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور مدد کے ساتھ ہے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے بیٹی پردیس میں ہے اور ماں کو فل فون کرتی ہے, امی آپ کی طرح, امی مجھے ڈر لگ رہا ہے, کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, تم فکر نہیں کرو, اللہ آسانی کرے گا. تو کیا ماں اس ملک میں آ چکی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ وہاں بیٹھی دعائیں کر رہی ہے کہ میری بیٹی کے لیے آسانی کا وقت آ جائے گا. بالکل یہی بات ہے, صرف سمجھنے کے لیے. انی ماکما اسمع و ارا, میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا ہوں. اور ایک ایمان والے کے لیے اللہ کی یہ دو صفات نعمت ہیں. کوئی نہیں جانتا, میرا رب جانتا ہے. کوئی نہیں میری سنتا, میرے رب سنتا ہے. میرے حال کو کوئی نہیں دیکھتا, میرا رب دیکھتا ہے. اور کافر اور فاجر اور گناہگار کے لیے یہ دو اللہ کی صفات ناقابل برداشت ہیں. اللہ کیوں دیکھتا ہے میری برائیاں؟ اللہ کیوں سنتا ہے میرے برے بول؟ تو جو جیسا ہوگا اس کو بات ویسی لگے گی. خیر, آیت 47, فَأْتِيَاهُ, پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس. یہ جو لفظ ہے نا فاتیان, تھا اصل میں نون گر گئی, ہا لگ گئی, مضاف والی بات ہے اس میں. پس آؤ اس کے پاس. آتی جو لفظ ہے نا امر ہے, کہاں پڑا ہے؟ اوتس زکات. آتی یاتی وہی لفظ شکل بدل کے ادھر آ گیا. ہو سے ادھر مراد ہے فرعون. پس جاؤ تم اس کے پاس یعنی فرعون کے پاس. فقولا انا رسولا, بے شک ہم ہیں رسولا, کہتا ہے رسولان تسنیہ ڈیول, ہم ہیں دونوں بھیجے ہوئے ربی کا, تیرے رب کے. یہ نہیں کہا کہ ربنا ہمارے رب کے, بلکہ تیرا بھی وہ رب ہے, ہم اس کے بھیجے ہوئے. فرسل معنا بنی اسرائیل, بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم, اور دیکھو ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرو. دیکھیے اس میں بھی سیکھنے کی کچھ باتیں. ارسلہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا, یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے دو. اور لا تعذب ہم سے یہاں کیا مراد ہے؟ نمبر ایک, ان سے مشقت والے کام نہ لو. بگاڑ لیتا تھا فرعون ان سے, بھاری عمارتیں بنواتا, سمندری جہاز بنواتا, سینکڑوں مٹ جاتے تھے مشقتوں کی وجہ سے. اور کوتے لا یہ موت دیتا, اتنا کھانا کہ جس کو کھا کر کوئی صرف زندہ رہ سکے. ایک یہ مراد ہے. اور دوسرا اس سے مراد ہے کہ ان کی قتل ابنا سے باز آ جاؤ, ان کے بیٹوں کو قتل نہ کرو. یہاں آپ کو دائیہ دین کی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب گیا کہیں تو اپنے جانے کا مقصد سیدھا سیدھا بتا دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں. اور پیچھے بات ہو چکی ہے کہ موسیٰ کے آنے کے دنیا میں دو مقصد تھے. پہلا مقصد تھا بنی اسرائیل کی آزادی, دوسرا مقصد تھا تورات. فرعون کی زندگی میں تو بنی اسرائیل کو آزاد کرواتے رہے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی لیڈر کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر بھی ہیں. یاد ہے آپ کو پیچھے میں نے تقابل دیا تھا آپ کو موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ کس طرح موسیٰ کی صورت میں ایک مذہبی رہنما, ایک سیاسی لیڈر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ساری لیڈرشپ جو تھی وہ اکٹھی کروا دی. تو گویا کہ انہوں نے جا کے کہا کہ ان کو نکال دو. آج کے دور میں بھی ایسے ہی موسیٰ نام بنی ہوئی قوموں کو ظلم سے آزاد کروا سکے, لیکن آج جرت نہیں ہے وہ. آج ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ مسلمانوں کو آزاد کرو, کیونکہ ہمارے اندر دم ہم تو ہے کوئی نہیں. ایک ہوا کے ساتھ تو ہم اڑنے لگ جاتے ہیں. تو لہذا کہا کہ جاؤ ان فرعون کے دربار میں پہنچ چکے. بیچ کی ساری تو کہا جاتا ہے جب کسی محفل میں مسلم اور نان مسلم سب اکٹھے ہوں. اب حکم کیا کہ مسلمانوں کو سلام کرو کیونکہ انہوں نے اسلام کو پسند کیا. نان مسلم کو اسلام کیوں کریں؟ یہ تو ان کو بےچاروں کو چڑچڑانے والی بات ہے, انہوں نے اسلام تو پسند نہیں کیا. تو جب کہیں ایسا معاملہ ہو تو پھر اس طرح سے سلام کرتے ہیں کہ سلام تو بس اس پہ ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد فراغت پاتے ہی سن 6 ہجری میں پھر غیر مسلموں کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا سن 6 سے 8 کے بیچ میں. تو اس میں آپ نے جو خط لکھے تھے ہرقل کو بھی اور باقیوں کو یہی جملہ لکھا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدا, کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو میرا سلام ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. یہاں دیکھیے کہ وہ دین جو کسی کو اپنا سلام بھی نہ دے وہ کہاں کسی کو اپنے سارے ریموٹ کنٹرول پکڑا دے. یہ کٹ پتلی مسلمان ہے آج ہم. اسلام کہتے کسی کو اپنا سلام بھی نہ دو اور ہم کہتے تم سب کچھ لے لو بس ہم تمہارے جوتے سیدھا کریں گے. وی آر سوری ٹو بی مسلم, وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ جاؤ تو اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کرو. آیت 48, اتنا قدوہی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے منہ پھیرا, جھٹلایا اور منہ پھیرا. اب آپ دیکھیے جاتے ہی یہ بات بتا دی, ویسے دے دیا. آیتوں میں دیکھیے غیر ضروری باتیں چھوڑ کر ٹو دی پوائنٹ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں بڑے خوبصورت نقطہ ہے, آپ ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا. کیا کہا؟ ان قدوہی الینا, بے شک ہمیں وحی کی گئی. ان العذاب علی فرعون, سیدھی سیدھی بات تھی. لفظ من کو ہائی لائٹ کر کے لکھیے کہ اصل میں تو وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے, یہاں مراد بھی من سے فرعون ہی ہے. لیکن اسلام یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ کسی کافر کو جا کے کہو تم جہنمی ہو, تم آگ میں جاؤ گے. انڈائریکٹ سیکھے, یعنی اس من میں فرعون بھی آتا ہے اور ہر جھٹلانے والا آتا ہے, اور یہ اسلام کا حسن ہے. قانون ہم بتا سکتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے, لیکن فردن نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر یا تم یا فلاں تم جہنم میں جاؤ گے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا وہ اسلام قبول کر لے اس کا کیا معاملہ ہونے لگے. ٹھیک ہے, تو کذب اور وتولا یہ دو ہے وہ حرکتیں جو کسی کے اوپر اللہ کے عذاب کو لے کر آتی ہیں. تو گویا کہ پتہ چل گیا. اور یہ جو کذب کا لفظ ہے نا, کذب جس نے جھٹلایا, اوپر کیا تھا والسلام علی من اتبع الہدا. اگر آپ یہ دونوں آیتوں کے ان آیتوں کے حصے کو اوپر نیچے لکھے نا, تو والسلام علی من اتبع الہدا کا یہ جواب ہے. کیا جواب ہے؟ کہ کذب العذاب علی من کذب وتولى. اپوزٹ ہے, سلام صرف اس کو ملے گا جس نے ہدایت کی پیروی کی, باقی جو منہ پھیرتے ہیں ان پہ عذاب ہے. تو بتائیے کہ جو مسلمان منہ پھیرے اور جھٹلائیں, کیا ان پہ سلام ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ یہ عذاب کے فیصلے جو آسمانوں سے نکل کر آج دنیا میں میرے ہم کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. یہ کیا ہو گیا, یہ کل کا بچہ اٹھ کے آج ہمیں دین سکھانے لگ گیا اور دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا فرعون کا جواب سنو, حیرت دیکھی اس کی. آیت 49, قال فما ربكما یا موسیٰ, فرعون نے کہا موسیٰ یہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنی ربوبیت کا قائل تھا, میں تو کسی رب کو نہیں جانتا, یہ تمہارا رب ہے کون؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی. کیا خوبصورت تعارف ہے موسیٰ کا اللہ کے بارے میں. شروع میں وہ بات کہہ دی جو فرعون, انسان پیدا کر سکتے ہو, تخلیق کے مالک ہو, نہیں ہو تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم خدا ہو. اور یہاں دیکھیے کہ ہر ایک کو اس کی ہدایت دینا, اس سے کیا مراد ہے؟ مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ بکری کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اور شیر کے بچے کو گوشت کھانا کون سکھاتا ہے؟ شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا, بھوکا مر جائے گا. تو بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی, بھوکی مر جائے گی. یہ ہے ہر مخلوق کو اس کی شریعت اللہ نے پڑھا دی. سورت مائدہ میں نے ایک جملہ بولا تھا, شاید آپ کو بھول چکا ہوگا, کہ جس طرح ہماری شریعت یہ کتاب میں ہے نا, قرآن کی صورت میں یا کل تورات میں تھی یا انجیل میں تھی, انسانوں کی شریعت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں لکھ دی اللہ نے. اور آپ دیکھیے کہ کبھی ہم نہیں کھاتے. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی, یہاں سے تبلیغ کا نقطہ نوٹ کریں, جب بڑے سے بڑے فرعون کے پاس بھی جائیں تو پہلے اللہ کی خلاقیت کا تذکرہ کریں. देखो वो है कौन, देखो उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, फूल बनाए, सितारे बनाए। आप देखेंगे कि फिरौन ज्यादा बड़ा तागूत था या आज हमारे सामने कोई बड़ा दुनिया जिसने तगयानी की और दुनिया की जिंदगी को कबूल किया, फिर वो अपना इंजाम खुद देखेगा। इसी तरह सूरह लैल में आता है, फअंजरतुकुम नारन तलज्जा, मैं तुमको डराता हूँ झोंसने वाली या झुलसने वाली आग से, ला यस्लाह इल्ला लश्का, नहीं दाखिल होगा उसमें मगर बदबخت, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, कौन है वो जिसने झुटलाया और मुंह फेर लिया। तो गोया के बात सीधी सीधी पहुंचा दी, झूठी तसल्लियां नहीं दी। आई थिंक फिरौन तुम पे भी अल्लाह रहम कर ही देगा क्योंकि वो बड़ा गफूर और रहीम है। अच्छा, अब इसके जवाब में फिरौन को क्या कहना चाहिए था कि मैं भी कर सकता हूँ। जैसे याद है पीछे हजरत इब्राहिम के साथ नमरूद का जब मुकालमा था, उसने क्या क्या बड़ी बात है, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। फिरौन की घिग्गी बंद हो गई, फौरन बात को पलटने के लिए कहने लगा, अच्छा चलो छोड़ो एक और सवाल करता हूँ। कालू फमा बालुल कुरून लूला, फिरौन ने कहा अच्छा तो फिर बताओ पहली नस्लों का क्या हाल हो गया भाई, ये बताओ कि जो तुमसे पहले हमारे क्या वो सारे जहन्नमी थे। यहाँ देखिए अब बहुत बड़ी बात है, फिरौन ने एक टेढ़ा सवाल किया। ये बिल्कुल ऐसे सवाल है, पहले आप इसको अपने ऊपर लीजिए। आप किसी भी ऐसी जगह पे गई जहां सिस्टर दीन की मोहब्बत में कोई ऐसा काम कर रही थी कि जो बिदत है, सीधी सी बात है, मसनून नहीं है। आपने जाके उनसे तनकीद, उनको बताया कि इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसकी जगह ये कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि वो समझें, वो आपसे सवाल क्या करते हैं, ये बताएं कि हमारी नानी और दादी जो ये काम करती थी फिर वो जहन्नम में, ये बिल्कुल वही सवाल है कि भाई अगर मैं भूला हुआ तो बताओ कि हमारी सारी पिछली नस्लें जो वो जहन्नमी है। अब ऐसा सवाल, इसका जवाब देना ऐसे था जैसे जलती में तीर डालना। आप कह दें हाँ दादियां तो जहन्नुम में सारी चली गई, तो आप तो उनके सारे शीशमाल तोड़ के आ गए ना। तो यहां सीखिए तबलीग के अंदर क्वेश्चन मैनेजमेंट, किस सवाल का जवाब देना है और किसका नहीं देना, किसका लंबा देना है, किसका छोटा देना है, किसका शुरू में देना है, किसका आखिर में। पीछे आपको याद है मैंने आपको जिक्र किया था कि जो सवाल पूछे जाते हैं ना अमूमन दरसों में या उसके बाद, वो तीन चार मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को लट डाउन करना होता है, उसको बिठाया होता है कि आओ आज तुम्हें सुना के लाते हैं, और कान में कहते हैं जरा आधे बाजुओं पर जरा बात करें क्योंकि मेरी नंद की बेटी आई हुई है, वो आधे बाजू पहनती है, जरा हिजाब पे बात करें, मैं अपनी बेटी को घसीट के लाई। यदि कुछ सवाल सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए होते हैं अपने रिश्तेदारों को, और कुछ आपका अकीदा चेक करने के होते हैं। इसी तरह के जो उल्टे सवाल होते हैं ना कि भाई टेढ़ा सवाल है कि भाई क्या हुआ। अब आप देखिए मूसा अलैहि सलाम अगर एक अनाड़ी खिलाड़ी होते, जैसे एक अच्छा खिलाड़ी जानता है ना किस बॉल को हिट करना है किसको नहीं करना, अगर अनाड़ी होते ना तो वो इसके जवाब में क्या कहते कि भाई जहन्नम में अगर ये कुछ कर रहे थे तो जहन्नम में। लेकिन जरा पहले मूसा का जवाब सुन लीजिए, काल इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, मुझे क्या पता वो किधर है, इसका इल्म अल्लाह को पता। आप ये जवाब दे सकते हैं कि भाई हमें क्या पता जो चले गए, अल्लाह ने उनकी कौन सी बात पसंद की, क्या हम उनकी बात क्यों करें, उसके पास एक किताब है। हाँ ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना तो मेरा रब भटकता है और ना वो भूलता है। तो गोया के मूसा ने इस बॉल को नहीं खेला, हिकमत का तकाजा, रद्द अमल की बात नहीं थी। रद्द अमल में वो हो सकता है गुस्से में आ जाते, असबियत उठती, हमीयत को हवा मिल, सूरतेहाल बिगड़ जाती, और दावत का मैदान जो था वो जंग का मैदान बन चुका होता। तो कभी ऐसी बातों के जवाब नहीं देने चाहिए कि जिससे फितना पैदा हो। सवाल पैदा होता है कि ये दिल्लू का लफ्ज रब के लिए क्यों आया, तो अरबी जुबान में दलाल का मानी सिर्फ भटकना नहीं होता जिसको आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेट, बल्कि इससे इसके कई मुख्तलिफ मानी होते हैं। और जब अल्लाह सुबहान तआला के लिए आ जाए तो आप देखिए कि अल्लाह का तो अपना नाम अल मुदिल है। अब आप इस पर मैं बात करने लग जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की मशीयत का तकाज़ा है कि वो अल-मुदिल हो, उसकी रजा नहीं है, बस इतना समझ लें। अल्लाह अल-हादी भी है, दुनिया में जो लोग हिदायत पाते हैं ना वो अल्लाह के अल-हादी होने की वजह से पाते हैं और अल्लाह उस पर खुश भी बहुत है। लेकिन अल्लाह अल-मुदिल है, यानी जो दुनिया में भटकता है वो भी अल्लाह की मशीयत से भटक रहा है लेकिन अल्लाह की रजा से नहीं है। तो ये मतलब है कि अल्लाह जान के नहीं किसी चीज को भटकाता। और यंसा से मुराद क्या है कि वो नहीं भूला हुआ कि वो कौमें किधर हैं, उनकी कब्रें किधर हैं, जो उनके साथ होना है अल्लाह को खूब अच्छी तरह पता है। ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی دعوت پہنچی نہ ہو, ہو سکتا ہے ان بیچاروں کے پاس علمی نہ آیا ہو, تو ان کا تو آسان حساب ہوگا, لیکن تمہارے لیے بات مسئلہ ہوگی. خیر, حضرت موسیٰ نے فرعون کے درباریوں کو جب یہ جواب دیا, آپ دیکھیں گے موسیٰ کے ہر جواب کے آگے فرعون نے اسی کو ویریفائی آگے نہیں بڑھایا بلکہ ایک نیا بات کر دی. تو یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ بات ایسی کیجئے کہ جس سے اگلا بندہ آگے سے دوسری بات نہ اٹھا سکے. کچھ اور دلائل دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام توحید کے, آیت 53, الذی جعل لکم الارض مہدا, وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, وسلک لکم فیہا سبلا, اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے, وانزل من السماء ماء, اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا, تین کام, اور چوتھا فاخرجنا بہ ازواجا من نبات, سوری فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتا, پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات. چار خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کروا دی ذکر اس میں. دیکھیں, زمین کو مہد بنایا, مہد کا نام آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہے, لحد سے مہد سے لحد تک, علم سی کو گود کو کہتے ہیں بچھونا. یہ زمین کا ایک بچھونا نہیں ہے, کیسے ماں کی طرح ہمیں لے کے پھرتی ہے, اگر یہ زمین ہمیں اچھالتی پھرے, ہم پاؤں رکھیں تو اچھل کے ادھر ادھر جائیں تو ہم کیسے لگے. سلک کا کلا سے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے, آگے بھی آئے گا بہت جگہ, لیکن یہاں بہت ہی اس کا خوبصورت معنی سمجھ آئے گا. سلک کا ایک معنی ہوتا ہے سلوک, راستے میں چلنا, چال چلن. یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا, آپ کا مسلک کیا ہے, وہ بھی اسی سے ہی ہے, یعنی ایک خاص طور طریقہ آپ کا سلوک دوسروں سے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی سے ہی ہے, لازم بھی اور متعدی بھی ہے, یعنی خود چلنا یا دوسروں کو چلانا, یہ معنی ہے. دوسرے سلکہ کا معنی ہوتا ہے پیرونا, جیسے موتی پیروتے ہیں نا دھاگے میں, داخل کرنا, ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا. جیسے ہم پڑھیں گے آگے سورت مدثر, غالباً شاید سورت مدثر یہ کہ ما سلککم فی سقر, جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی, تو وہاں بھی سلک ہے. اسی طرح سورت, یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا سبلا, سبلن سبیل کی جمع ہے, سورت انبیاء 31 میں آتا ہے, وجعلنا فیہا سبلن فجاجا, ہم نے اس میں مختلف راستے کھول دیے, بنا دیے. سورت نحل آیت 20 میں آتا ہے, والذی انزل من السماء ماء, پانی کی بات ہوگی. اسی طرح سورت زحرف آیت نمبر 10, زمر 21, 21 اور فاطر 27, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کے, فاخرجنا بھی ازواجن, ازواجن کا لفظ زوج سے جوڑے, ہم مثل, ہم جنس چیزیں, ہم سال, اقسام کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور شتا جو ہے نا شدید سے ہے, شتا مختلف ہونا کسی چیز کا, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تخصبہم جمیعت وقلوبہم شتا, بکھرے ہوئے, اندر پھوٹ پڑی ہوئی. اللہ کہتا ہے تم ان غیر مسلموں کو ایک سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں. تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نباتات جو مختلف قسم کی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, ہم ایک ہی طرح کی چیزیں تو نہیں دیکھتے نا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ. قلوب ورعاؤ انعامکم, آیت 54 میں کہہ دیا, کھاؤ اور کھلاؤ, چگاؤ چگاؤ اپنے جانوروں کو, ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. کون ہے عقل مند؟ أولی النہا, یہ جو لفظ ہے نا ورعو, را عین جا سے ہے, حدیث میں آتا نا کلکم رائن, رائن کہتے ہیں شیفٹ کو, چرواہا, جاندار چیز کی حفاظت کرنے والا رائی کہلاتا ہے, خواہ غذا سے کرے اس کی حفاظت یا جان بچا کر. تو رائی حفاظت کرنے والے, دشمنوں سے بچانے والے. اولی نوحا کیا ہے؟ اولی والے, اولو جیسے ہے, نوحا کا لفظ ہے نا نون ہا یا, اس کا روٹ ہے. نہ یون کہتے ہیں روکنے کو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر معروف لفظ ہے اس کے لیے. تو نہ یون کہتے ہیں روکنے کو, عقل کو کہا گیا ادھر. یہ لفظ نہ یتن کی جمع ہے, عقل انسان کو بہت سارے کاموں سے کے کرنے سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہجر بھی پڑھیں گے ہم عقل کا منی آگے, دیوار روکا, دل کہتا کرو من چلی, دل تو پھکتا ہے, عقل روکتی ہے کہ نہیں اس کا برا انجام ہوگا. الحمدللہ, تو گویا کہ یہاں بتا دیا کہ اس میں نشانی ہے جو عقل استعمال کریں گے. گویا کہ عقل صرف پودوں کی قسمیں جاننا اور ان کی مختلف اسپیشیز کا جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ان کو دیکھ کر پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم اسی میں تم کو دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى, اور اسی سے تمہیں ہم ایک بار پھر نکالیں گے. منہا سے کیا مراد ہے؟ مٹی. ہاں, تارتاً کا جو لفظ ہے نا, تا را حمزہ سے بھی ہوتا ہے اور تا را یا سے بھی ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو سورت الاعراف آیت 25 میں ہم پڑھ چکے, قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, کہ انسان تمہارا مٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے دو مرحلے گزر چکے ہمارے ساتھ, منہا خلقناکم ایک ہو چکا نا, ہم پیدا ہو چکے, ابھی ایک ہوا ہے, ابھی ہمارا دو رہتے ہیں. جب مرتے ہیں تو دوبارہ مردے کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ مٹی میں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نہیں, جب مرتے ہیں تو کیا ہوگا, فیہا نعیدکم, واپس اسی میں ڈال دیتے ہیں. اور قیامت کے بعد کیا ہوگا, نخرجکم تارتاً اخرى, ہم تمہیں دوبارہ اسی سے نکالیں گے. تو انسان مٹی سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا, اسی لیے اس کا دل مٹی میں بہت ہی لگتا ہے. شیشہ بھی مٹی ہے, کرسٹل بھی مٹی ہے, ڈائمنڈ بھی مٹی ہے, سارے سیرامکس بھی مٹی کے ہیں, برتن بھی مٹی کے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, اگر ہمارے کپڑے اور بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی مٹی سے ہی کاٹن نکلتا ہے, اور اگر اس میں سلک چھپا ہوا ہے تو وہ بھی تو مٹی سے غذا لے کر پودے نے کھا لیا اور کیڑے کو پالا اور اس کیڑے نے اس سے ہمارے لیے چیزیں بن دی. تو یہ ہے انسان کی اصل. انسان مٹی سے کتنا ڈرتا ہے, تھوڑا سا بھی مٹی لگ رہے نا کپڑوں پہ تو غصہ کرتا ہے. بعض لوگ اس آیت کے ساتھ ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفناتے وقت تین مٹھیاں, جیسے بک ہوتی ہے نا, ایک بک بھر کے ڈالتے اور اس وقت یہ آیت پڑھتے. تو یہ روایت ضعیف ہے, اگر آپ کسی کو یہ عمل کرتا دیکھیں تو یہ درست نہیں ہے. ہاں, اس آیت کو پڑھے بغیر میت قبر پہ تین مٹی کے لپے ڈالنی ہے, یہ ثابت ہے, ابن ماجہ کی روایت سے ملتا ہے. تو لہٰذا ویسے ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس آیت کو پڑھنا نہیں. لیکن وہ تھوڑا سا چونکہ ربط جڑتا ہے نا, تو پھر عموماً ہم ایسی چیزوں کے اوپر کچھ خود سے بھی کر لیتے ہیں کہ چلو یہ ڈال دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوگا. تو ہم پر میں دیکھیں کہ یہ ہم سب کی اصل ہے, ہم کہاں کھوئے اور کدھر گئے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو بیدار کر دے اور ہم اس طریقے سے اس کلام کو اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ حقیقت میں ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے. یہاں چونکہ موسیٰ کا مکالمہ پورا ہوا, ہم یہاں بریک لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اب اگلا منظر جو ہے وہ سچے ایمان کو قبول کرنے کے بعد کیا چینج ہے. کوئکلی بریک لیجئے, آپ لوگ کیا کچھ شیئر کرنا چاہیں چیز شیئر کریں, اور بریک کے بعد یہ بھی ہوگا اور صحیح بخاری بھی ہوگی. اس لیے وقت پہ آپ لوگ خود نظر رکھیں کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے ہمارے پاس. کوئی بات جو اس حصے میں سے آپ نے پک کی, ایسی بات جو دوسروں کو فائدہ دے, تو پلیز شیئر کیجئے. کوئی بات نہیں آپ کے دل کو لگی؟ جی آپ پلیز. نرمی سے بات کرنے کی بات سیکھی آپ نے, ٹھیک ہے جی. آپ نپی تلی سوچ سمجھ سے بات کرنا, سفر میں جائے تو امیر بنا لینا تاکہ اس کی بات پھر مانی جائے. جی آپ ادھر سے. جی آپ, آواز نہیں آئی آپ کی. ذکر سے غفلت نہیں کرنی, سستی نہیں لانی. جی آپ پیچھے سے فرزانہ. بڑوں کی بات کو فتنہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ جہنمی تھے یا وہ فلان تھے یا فلان تھے. جی آپ ادھر سے. کسی سے اگر بات منوانی ہے تو اپنا رویہ نرم رکھنا چاہیے. جی ادھر سے پیچھے سے آپ. لوگوں کا, دنیا کا, بندوں کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے. آن لائن پہ بھی لکھیے ساتھی پلیز. جی اور ادھر سے. جی پیچھے سے آپ. یعنی اللہ تعالیٰ پہ اپنے علم کا جو ماخذ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دینا چاہیے. جی آپ. مقصد کو وہاں سے کر کے بیان کر دیں. ہم تو کہتے ہیں بوجھو تو سانے, اچھا بتاؤ تو صحیح, سر پہ اگلے کے سوار ہوتے ہیں اور تب تک بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. فون کرتے ہیں پہلے 5-6 منٹ تو سچی بتائیں, حال چال نہیں پوچھتے کیا حال ہے کیسے ہیں. تو ٹو دی پوائنٹ بندے کو بات کرنی چاہیے. جی اور. جی آپ ادھر سے. جی یہ کسی نے نہیں سیکھا. اور دو بندوں کا کام کرنا ہے. کریں گے ٹرائی اس کو, صرف ایک ویک کر کے دیکھیں, آپ کا چہرہ بتا دے گا بغیر آپ کے بتائے کہ آپ کی زندگی میں کتنی برکت آ گئی ہے. جی جی, آپ ادھر سے. فتنہ پیدا کرنے والی باتوں کے جواب نہیں دینے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. یہ لکھتے ہیں کہ تبلیغ کو توحید سے شروع کرنا چاہیے, کوشچنز کو ہینڈل کرنا حکمت کے ساتھ, اور جواب ان کا دینا چاہیے جو کہ دینا فائدہ ہو. بالکل صحیح, ہماری آزمائش سے ہماری تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی بڑے کام کے لیے. یہ بھول گئے, آخری باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں اور جو سبق کے شروع میں ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, حکمت سے بات کرنا چاہیے, بات منانے والی کے نرم بات کرنی چاہیے. دا مور وی اسٹے وتھ پیپل دا مور وی فیئر پیپل. جی شابا, یہ سب سے اہم بات تھی اس سسٹم میں کہ جتنا لوگوں کے ساتھ رہیں گے لوگوں سے ڈریں گے, جتنا اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی جب اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے آپ اتنا اللہ کی فکر کریں گے. تو پھر خود سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس کی فکر ہے, اللہ کی ہے, اللہ کی باتوں کا, اللہ کی ناراضگی کا زیادہ ڈر ہے یا لوگوں کی. تو چلیے بریک لیتے ہیں, 15 منٹ ہی سوچیں. مجھے پتا ہے 15 بولتے ہیں تو 20 خود ہی ہو جاتے ہیں. کوئکلی اٹھ جائیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 105 ہوئے ہیں تو 120 پہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت